على آله آل الله لا سيما بقية الله أما بعد فقال الإمام علي بن حسين عليهما السلام أن أشكر بالحسنة وأقضي عن السيئة عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں جن لوگوں سے ہمارا سابقہ ہوتا ہے ان کا طرز عمل ہمارے ساتھ دو طرح کا ہے, کبھی ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور کبھی ان کا برتاؤ ہمارے ساتھ برا برتاؤ ہوتا ہے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان کیا ہے, کوئی اچھا برتاؤ کیا ہے, کوئی نیکی کی ہے ہمارے ساتھ, تو ہماری ذمہ داری شرعاً یہ ہے, شرعاً اخلاقاً عقلاً عرفاً ہر لحاظ سے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں. شکر سے کیا مراد ہے, شکریہ کسے کہتے ہیں, کس طرح سے شکریہ ادا کرنا چاہیے, یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. امام نے اپنی دعا میں کسی چیز کو پیش کیا ہے کہ بار الہ ہمیں توفیق دے کہ اشکر الحسنہ, کہ جس کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہم اس کا شکر ادا کریں. کل شکر کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ اس کا نفسیاتی اثر یہ ہوتا ہے, جس نے ہم جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں یا تو وہ انسان ہے جو ہم سے پہلے ہی سے راضی اور خوش ہے یا وہ ہم سے خفا ہے کسی بات پر. اگر وہ ہم سے راضی ہے, خوش ہے ہم سے اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کی خوشنودی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہے, خفا ہے اور ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کی خفگی یا کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. شکر نعمت اور کفران نعمت, شکریہ ادا کر دینا اہم اور شکریہ ادا نہ کرنا کتنا یہ جو ہے غلط کام ہے, اس کا اندازہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے چل رہا ہے. کیونکہ عرض کیا تھا کہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو شکر ادا کرنے کا جہاں ایک اثر یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو گیا یا اس کی خوشنودی میں اضافہ ہو گیا یا اس کی ناراضگی ختم ہو گئی, ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگوں میں نیک کام کرنے کا حوصلہ بڑھتا ہے. انسان ہے, ملک تو نہیں ہے, ہم معصوم بھی نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں کام, کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیے خدا کو نگاہ میں رکھ کر کے, اس میں کوئی دو کلام نہیں ہے. بندے خدا ہمارا شکریہ ادا کرے نہ کرے, کیا وہ اس کا برتاؤ ہے ہمارے ساتھ, لیکن بہرحال پانچوں انگلیاں یہ جو ہے برابر نہیں ہیں. سارے انسان تو اولیاء خدا نہیں ہیں, کچھ افراد وہ ہیں کہ اگر ان کا شکریہ ادا کیا جائے, ان کی حوصلہ افزائی اگر ہو تو ان میں اچھا کام کرنے کا حوصلہ بڑھے گا. آج اتنے فرض کی یہاں کے اوپر یہ جو ہے گندگی تھی, خدا نہ خواستہ کسی نے آ کر کے پورا صاف کر دیا, کلین کر دیا, اس کا اگر ہم نے یہ جو ہے شکریہ ادا کر دیا تو کل میں کھڑے ہو کر اس کی تعریف کر دی, بھائی کیا کہنا فلاں صاحب نے, تو کل اس میں کام کرنے کا اور حوصلہ بڑھے گا. عرض کر رہا ہوں اس کو اس نیت سے کام نہیں کرنا چاہیے, وہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے خدا کے لیے کر رہا ہے, اجر خدا سے لے گا, ثواب خدا سے لے گا, کوئی ہماری تعریف کرے یا ہماری تعریف, لیکن سارے انسان ابھی اس مرحلے پہ نہیں پہنچے ہیں. ان کو اس مرحلے تک لانے کے لیے آہستہ آہستہ جب وہ نیک کام کرنے کی ان کو عادت پڑ جائے گی, پھر ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ انہیں لوگوں کی تعریف اور تمجید کی پرواہ نہیں رہ جائے گی. لیکن بہرحال اس راستے پہ لانے کے لیے, بچہ ہے, بچے نے کوئی اچھا کام کر دیا, اس کی اگر آپ حوصلہ افزائی کریں گے یقیناً کل وہ دوبارہ دوسرے بچوں میں دیکھ کر کے شوق پیدا ہوگا, کس نے یہ کام کیا, اس کی تعریف ہوئی, اس کو یہ انعام ملا, تو دوسروں میں بھی حوصلہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جب ہم اس کا الٹا کر دیتے ہیں, لوگ نیک کام کرتے رہتے ہیں, ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, کسی نے کتنی ہی محنت کی, کسی نے کتنا ہی اچھا کھانا پکایا, کتنی ہی صفائی کی, کتنی ہی اچھا یہ جو لیکچر دیا وغیرہ وغیرہ, ہر ایک کے ساتھ کسی نے بہت اچھا یہ جو ہے ڈونیشن دیا کسی ادارے کو, کسی نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی, پھر ذہن میں رہ گئے وہ حوصلہ افزائی کا محتاج نہ ہو, وہ جو نیک کام کر رہا ہے اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ ہماری تعریف کریں گے، ایک مقرر اگر تقریر کر رہا ہے اس لیے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، واہ واہ کریں گے، سبحان اللہ کریں گے، اس کے تو جو آپ تعریف کریں، تنقید کریں، کچھ بھی کریں، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں. لیکن بہرحال انسان کے نفسیات پر اثر پڑتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. حوصلہ شکنی اور حوصلہ افزائی، آپ نے اچھا کام کیا، لوگوں نے تعریف کر دی، دل تو بڑھتا ہے. بہرحال اب انسان اتنے ہی کسی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے کہ اس کے لیے کوئی اثر نہ ہوتا ہو، ایک بات الگ ہے. لیکن عام انسانوں کے بات اگر کریں، ہم جیسے آپ سب عام انسان ہیں، ہم لوگوں کے یہاں تعریف کا اثر پڑتا ہے اور برائی سے دل چھوٹا ہوتا ہے. بہرحال اثر پڑ ہی جاتا ہے. اگر تعریف نہیں کی گئی، تمجید نہیں کی گئی، کسی نے شکریہ ادا نہیں کیا، آہستہ آہستہ پھر وہ آدمی جو ہے بددل ہونے لگتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ جو ہے بددلی پیدا ہونے لگتی ہے، اور بددلی کے نتیجے میں اس کار خیر سے رک جاتا ہے. اب دیکھیں چھٹے امام اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لعن اللہ قاطعی سبیل المعروف، جو نیکی کے جو نیکی کا راستہ بند کر دے اس پر خدا کی لعنت. کیا مطلب؟ کون ہے نیکی کا راستہ بند کر؟ کسی نے آ کے ہاتھ روک لیا کہ بھائی تم یہ نیک کام نہ کرو. روکنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے نا. ایک صاحب یہاں سے صفائی کر رہے تھے، صاحب آ کے روک دی، نہیں آپ مت کیجیے. ایک صاحب یہاں پر آ کر کے یہ جو ہے ڈونیشن دے رہے تھے سینٹر میں، انہوں نے آ کے روک دیا، مت دیجیے. ایک معنی یہ ہو گیا. ایک نیکی روکنے کا معنی یہ ہے کہ وہ رجل یسنو الیہ المعروف فیکفرہ. روکا نہیں کسی کو، کوئی جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، افطار لا رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، ڈونیشن دے رہا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی کے علاج کر رہا ہے، ہاتھ پکڑ کے منع تو نہیں کر رہے ہیں. لیکن نیکی کرنے والے نے، اچھا کام کرنے والے نے اچھا کام کیا، اور ہم نے اس کے کام کو سراہا نہیں، ہم نے اس کی تعریف نہیں کی، ہم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، گویا اس نے کچھ کیا ہی نہیں، کوئی اہمیت ہی اس کی نہیں ہے. ہمارے اس عمل کی وجہ سے اس نے آئندہ نیک کام کرنا چھوڑ دیا. امام فرماتے ہیں لعنت ہو خدا کی اس شخص کے اوپر جو نیکی کے راستے کو بند کرتا ہے. اور نیکی کے راستے کو بند کرنے کا مطلب جو امام نے نکالا، وہ ناشکرا ہے جس کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، اور وہ اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کفران نعمت کرتا ہے. اور اپنے اس عمل سے اس محسن کے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے سے اسے روک دیتا ہے. ہمارے ساتھ اس نے احسان کیا، ہمارے ساتھ نیکی کی، ہم بجائے اس کے کہ شکریہ ادا کریں اس کا، کیا کیا ہی انہوں نے، کون سا بڑا کام کر دیا ہے، کون سا بڑا تیر مار دیا انہوں نے، تھوڑا سا یہی تو کیا تھا. نتیجے میں اس کے دل میں کچھ ایسی بات بیٹھ گئی کہ اس نے یہ طے کر لیا کہ ہم آج کے بعد سے کسی کے ساتھ نیک کام نہیں کریں گے. کون سبب بنا اس کو روکنے کا؟ اس کو روکنے کا سبب ہماری یہ ناقدری، قدر ناشناسی، ناشکراپن ہمارا سبب بنا، کفران نعمت ہمارا سبب بنا کہ اس نے ہاتھ روک لیا. لہذا جب کبھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی نیک برتاؤ کرے، ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ بھی، سینٹر میں عمومی، کبھی نیکیاں عمومی ہوتی ہیں، کبھی نیکیاں یہ جو ہے خصوصی ہوتی ہیں، ہمارے ساتھ کسی نے اچھا برتاؤ کیا، یا ہمارے سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، ملک کے ساتھ کسی نے اچھا یہ جو ہے برتاؤ کیا ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی قدردانی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، اور اس کا شکریہ ادا کریں. شکریہ ادا کرنے کے بارے میں عرض کر دیا کہ دل میں اس کے کام کا اعتراف ہو، اس کے خدمات کو یاد رکھیں، اس کی تعریف کریں، اس کی نیکیوں کو دوسروں سے جو ہے بیان کریں، اور جب خدا سے دعا کرنے بیٹھیں تو جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں وہیں پر اس کے لیے بھی دعا کریں. ایک بات آگے خدمت میں عرض کرنا آج بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں ایک نیکی یہ ہے کسی کے کام آ جانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، یا مومنین کی جو ہے کیا کہتے ہیں دعوت کر دینا، یہ ساری چیزیں انفاق جسے کہا جاتا ہے. دیکھیں چار اصطلاحیں ہیں، ان چار اصطلاحوں کو اچھی طرح سے نشی کر لیجئے. ایک تو یہ خمس اور زکات وغیرہ دھن دیتے ہیں، خمس اور زکات کو ادا کرتے ہیں. خمس اور زکات علیکم السلام کی ایک مقدار معین ہے، ایک وقت معین ہے، مقدار بھی معین، وقت معین کس وقت نکالنا ہے، کس مقدار میں نکالنا ہے، عمل واجب ہے اسلامی ٹیکس سے دینے ہی دینا ہے. خمس و زکات کے علاوہ ایک اور ہے جو ہم خرچ کرتے ہیں، اسے انفاق کہا جاتا ہے. قرآن میں جا بجا یہ جو ہے ینفقونا کی تعبیر استعمال ہوئی ہے. انفاق سے کیا مراد ہے؟ خمس و زکات کے علاوہ یہ انفاق ہے. خمس و زکات دے چکے، اس کے علاوہ انفاق ہے. انفاق کے بارے میں جب حضرت سے پوچھا گیا کہ انفاق کیا ہے تو قرآن نے جواب دیا، قل العفو، کیا خرچ کریں؟ خمس و زکات دینے کے بعد کیا دیں؟ خمس و زکات میں کیا ہے کہ ایک خاص مقدار اگر ہمارے پاس اکٹھا ہو گئی اس میں سے کچھ دینا ہے، بقیہ اپنے پاس یہ جو ہے بچا لینا ہے. انفاق کا مرحلہ یہ ہے، قل العفو، جو کچھ آپ کے پاس ایکسٹرا ہے، اپنی ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے اسے کہتے ہیں انفاق. جو اپنی $100 ہم نے کمایا، ہمارا خرچ $80 کا ہے، $20 ہمارے پاس بچ گئے، اب یہ خمس کی تاریخ آنے کا انتظار نہیں کرنا ہے، نصاب زکات پہنچ جائے اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. قل العفو، جو اضافہ ہے، جو ایکسٹرا ہمارے پاس ہے، ہماری ضروریات سے جو بچ گیا ہے، وہ سارے کا سارا دے دینا انفاق کہلاتا ہے. لہذا ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں اکثر ملتا ہے نا. تیسری تعبیر اس سے بڑھ کر کے وہ ہے کیا؟ یہ جو ہے مواسات. مواسات مساوات نہیں، مواسات، یہاں واو پہلے ہے. مواسات، مواسات کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. $100 ہماری کمائی ہے آج کی، اور $100 ہمارا خرچ ہے. $100 ہمارا خرچ ہے، $100 ہماری کمائی ہے، لیکن وہیں پر ایک محتاج موجود ہے. یہ جو ہے سیلاب آ گیا ہے، کچھ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کچھ بچے بغیر دواؤں کے دم توڑ رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا نہیں ہے، اضافی نہیں ہے کہ ہم دے دیں، اپنی ہی ضرورت بھر ہمارے پاس ہے. مواسات یہ کہ ٹھیک ہے، $100 ہمارے پاس ہے، $50 ہم اپنے اوپر خرچہ کر لیں گے، $50 ہم اس محتاج کو دے دیں گے. یعنی ہم بھی اپنی ضرورت کو پوری طرح سے یہ جو ہے پورا نہیں کر رہے ہیں، بھوکھے ہم بھی ہیں، ایک روٹی ہمارے پاس ہے، آدھی ہم کھا لیں گے، آدھی اسے کھلا دیں گے، نہ اس کا پیٹ بھرا نہ ہمارا پیٹ بھرا، لیکن نہ ہم بھوکھے ہیں نہ وہ بھوکھا ہے، آدھا پیٹ وہ بھوکھا ہے، آدھا پیٹ ہم بھوکھے ہیں. اس کی مشکل میں اپنے کو شامل کر دینا، جس دکھ میں وہ مبتلا ہے اس دکھ میں ہم نے اپنے کو بھی شامل کر دیا، اب ہماری بھی یہ جو ہے ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. یہ جو ہے مواسات ہے، جو شیعوں کی پہچان ہے. اور اس سے بڑھ کر کے ہے ایثار. اس سے بڑھ کے جو منزل ہے ایثار کی منزل ہے، جس پر اہل بیت جو ہے فائز نظر آتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک روٹی ہمارے پاس ہے، ہم بھی بھوکے ہیں اور پڑوسی بھی بھوکا ہے، اگر ہم آدھی روٹی کر لیں گے تو آدھا پیٹ ہمارا بھرے گا، آدھا پیٹ ہمارے پڑوسی کا بھرے گا، دونوں جو ہے بھوکے رہ جائیں گے. یہ مرحلہ ہے مواسات کا. ہم نے کیا کیا؟ وہ روٹی اسے دے دیا، خود بھوکے رہ گئے، اس کا پیٹ بھر دیا. اپنی ضرورتوں پر دوسرے کی ضرورتوں کو یہ جو ہے مقدم رکھنا، یہ کہلاتا ہے ایثار. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن میں ہے نا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں، حالانکہ خود انہیں اس کی شدید ضرورت ہے. اب عرض کیا کہ یہ منزل، یہ مرحلہ اہل بیت کا مرحلہ ہے. تاریخوں میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے پاس آتا ہے، شب میں مسجد میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں پردیسی ہوں، نہ میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ میرے پاس ہے، بھوکا بھی ہوں، رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے. پیغمبر نے مسجد میں اعلان کیا، کون ہے جو اس شخص کا پیٹ بھرے؟ فوراً جو ہے مولا کائنات نے ہاتھ اٹھا دیا، یا رسول اللہ میں بسم اللہ لے جائیے ان کو، آپ مولا کائنات کے حوالے کر دیے. مولا کائنات شب کا وقت ہے، لے کر کے گھر آئے. گھر آنے کے بعد البتہ اتنا اعتماد ہے گھر والوں پر، گھر والوں پہ اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے کہ ڈانٹ نہیں پڑے گی وہاں پر, بلا فون کیے مہمان لے کے چلے, اتنا بھروسہ ہے, اتنا اعتماد ہے, کیونکہ یہ مزاج صرف علی کا نہیں ہے, علی کے پورے گھر کا یہی مزاج ہے, پورے گھر کا یہی مزاج ہے. لے کے آگے گھر آیا کر کے معصومہ سے فرمایا کہ فاطمہ مہمان لایا ہوں, گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ معصومہ نے ایک کاسا سامنے رکھ دیا, یہی اپنا کھانا ہے, بچوں نے بھی ابھی نہیں کھایا ہے, میں نے بھی نہیں کھایا اور آپ تو ابھی چلے ہی آ رہے ہیں, کتنا سا کھانا ہے؟ کھانا اتنا ہے جسے صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے, ایک آدمی سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا, پورے گھر کا اظہار دیکھیے. معصومہ نے کہا کہ میں بچوں کو پہلا سلا کے جو ہے سلا دوں گی, خود بھی نہیں کھاؤں گی, آپ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیجیے. اب مولا نے کھانے کو دیکھا, کھانا اتنا کہ ایک آدمی کھا سکتا ہے, اگر مولا بھی کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو وہ بھوکا رہ جائے گا. اچھا اگر ایسا کر دے کھانا اسے کھلا دے, خود بھوکے بیٹھے رہے, اس کو پتا ہے نا کہ ہمارے ساتھی تو بھی گھر میں آئے, کھانا انہوں نے نہیں کھایا, تو اس کے جسم کا پیٹ تو بھر جائے گا, جسمانی پیٹ اس کا بھر جائے گا, لیکن روح اس کی بھوکی رہ جائے گی, یہ شرمندگی اسے ہوگی, یہ احساس کہ ہماری وجہ سے یہ بھوکے رہ گئے, ہماری وجہ سے. اسلام صرف مادی پیٹ نہیں بھرنا چاہتا, جہاں یہ پیٹ بھرنا ہے وہیں پر روحانی اعتبار سے انسان شرمندہ نہ ہو, خجل نہ ہو انسان. اب کیا کریں, کھانا دیتے نہیں ہے, آدھا آدھا کھائیں دونوں بیٹھ کے, یہ جو ہے بھوکا رہ جائے گا, پیٹ نہیں بھرے گا, مہمان بھوکا رہ جائے. اب علی کو یہ جو ہے گوارا نہیں ہے, اور اگر دونوں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں وہ جو ہے بھوکا اور نہیں کھاتے ہیں تو اس کو شرمندگی کا احساس. مولا نے کیا کیا, حکمت عملی, کسی بہانے سے چراغ کو خاموش کر دیا, چراغ گل کر دیا, چراغ بجھانے کے بعد گھر کے اندر دے دیا, معصومہ سے کہا جب تک کھانا ختم نہ ہو جائے چراغ جلا کے دینا نہیں. دسترخوان بچھا دیا گیا, روشنی نہیں ہے, ایک کاسا مولا نے لا کر کے اس میں کھانا تھا اس کے آگے رکھ دیا, اور ایک خالی کاسا اپنے سامنے رکھ دیا, اس کے بعد کہا بسم اللہ, دونوں کاسے میں ہاتھ ڈالتے جا رہے, وہ بھی کھا رہا ہے اور مولا بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں, اپنے ذہن کی طرف وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ مولا بھی کھانا کھا رہے ہیں. جب کھانا ختم ہو چکا, دسترخوان اٹھ گیا, تو معصومہ نے چراغ جلا کر دیا, ادھر چراغ جلا کر رکھا گیا, ادھر دروازے پہ دخل باب ہو رہا, دروازہ کھٹکھٹا رہا, مولا کائنات نے جا کر کے دروازہ کھولا, کیا دیکھا کہ دروازے پر جو ہے پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے ہیں. علی آج اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, آج کیا خبر ہے اس گھر میں, ابھی ابھی جبرائیل امین آئے ہیں اور یہ آیت لے کر کے آئے ہیں, وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم, دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں خود بھوکے رہ جاتے ہیں. تو چار اصطلاحیں ہمارے یہاں ہیں, خمس زکات کے کام سے چیز ہے, اس کے بعد انفاق کا درجہ اس سے بڑا ہے, یہ جو ہے مواسات کا درجہ انفاق سے بڑا ہے, اور ایثار کا درجہ مواسات سے بھی بڑا. جو لوگ انفاق کرتے ہیں, انفاق کرنے والے قابل مدح ہیں, قابل ستائش ہیں, ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن ایک نقطہ یاد رہے, انفاق ان لوگوں کا انفاق قابل شکریہ ہے جو واقعاً یہ جو ہے بجا انفاق کر, دو قسم کا انفاق ہے, ایک یہ جو ہے بجا انفاق ہے اور ایک بیجا انفاق ہے. انفاق انسان کر رہا ہے راہ خدا میں اللہ کے لیے انفاق ہے, کہتا نہیں اللہ اللہ سے مطلب نہیں ہے, نمائش کرنا ہے اپنی دولت کی, کمپٹیشن چل رہا ہے, ان کے یہاں افطار آیا تو یہ آئٹم تھے, ہم دو آئٹم اور بڑھا دیتے ہیں, اس کے اندر کوئی کھائے چاہے نہ کھائے, کھانا پھینکا جائے اسراف ہو جائے ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. شادی ہو رہی ہے, 10 قسم کا سالن, 50 قسم کا سالن, 50 قسم کی ڈش, اگر ایسی شادی کریں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا, ہوتا ہے نا, ایسی شادی کریں گے کہ ایسی دعوت کریں گے کہ زمانہ یاد رکھے گا. ہاں زمانہ یاد تو رکھتا ہے لیکن خدا بھی یاد رکھتا ہے, زمانہ دوسرے انداز سے یاد رکھتا ہے, خدا دوسرے انداز سے یاد رکھتا ہے. ایسے افراد قابل شکریہ نہیں ہیں. ایسے افراد قابل تعریف نہیں ہے بلکہ ایسے افراد قابل مذمت ہیں. حدیث سنیے, حضرت علیہ السلام سے حدیث ہے کہ من کان فیکم لہ مال, اگر تم میں سے کسی کے پاس مال و دولت ہے, اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے, فَإِيَّاهُ وَالْفَسَادُ, تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ فساد اور بربادی سے دور رہے. کیا مطلب فساد اور بربادی سے دور رہے؟ فَإِنَّ اِعْطَاءَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذِيرٌ وَإِسْرَافٌ, بے جا بے محل دولت کا استعمال, بھوکا ہے بھوکے کو کھانا کھلا دیجئے, افطار ہے مومنین کو افطار کرانے کا بہت ثواب ہے, اب مومنین کو افطار کرائیں, لیکن افطار کے موقع پر یہ یاد رکھیں کہ اتنی ہی چیزیں رکھیں دسترخوان کے اوپر جتنی کی ضرورت ہے, پھینگا نہ جائے اسے بعد میں, وہ بھی ایسے عالم میں جبکہ ہزاروں لاکھوں افراد ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں. خوب خطرہ ہے کہیں ایک لقمہ کم نہ ہو جائے, گھٹ جائے, کون سی پریشانی کی بات ہے, بچ کر کے پھینکا جائے, اس سے کہیں بہتر ہے کہ لقمہ کم کھا لیں گے, کم کھائیں گے تو ہماری یہ جو ہے بدنامی ہو جائے گی. نہیں, اگر آپ نے واقع یہ کم خدا کی خاطر رکھا ہے, کنجوسی میں نہیں, ایک دفعہ بھی یہ جو ہے بخل کی وجہ سے کم رکھا ہے, کنجوس ہے اس لیے کم رکھ رہے ہیں, معلوم ہے کہ گھٹ جائے گا پھر بھی کم رکھ رہے ہیں. نہیں, اندازہ ہم نے کر لیا تھا کہ اتنا کھانا لوگ قاعدے سے کھا سکتے ہیں, اس کے باوجود ہم نے صرف اور صرف یہ جو ہے نمائش کی وجہ سے, ہم معلوم ہے کہ ایک سالن روٹی چاول اگر ہے تو کافی ہے, 10 ڈش کی آپ کو ضرورت نہیں تھی, 10 ڈشیں آپ لا کر رکھیں گے یقیناً پھینکی جائیں گی ڈشیں. بعض جگہوں پر یہ جو ہے برتری کا معیار بن گیا کہ کتنا پھینکا گیا, کتنا ضائع کیا گیا. اگر آپ بے محل بے جا اس کا استعمال کر رہے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اسراف ہے, وہ تبذیر ہے, وہ مال کو فاسد کرنا ہے, برباد کرنا ہے. وَهُوَ يَرْفَعُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّارِ وَيَضَعُ عِنْدَ اللَّهِ, جو کوئی ایسا کرتا ہے, ایسی دعوت کیا, ایسی شادی کیا ہے, یعنی جو ہے وہ یہ جو ہے ڈشیں رکھ دیا ہے کہ لوگ یاد کریں گے, برسہ برس ہماری دعوت یاد رہے گی, ہاں یقیناً لوگ یاد رکھیں گے. يَرْفَعُ ذِكْرَهُ ذِكْرَ صَاحِبِهِ فِي النَّارِ, لوگوں میں تو اس کا چرچا رہے گا, لوگوں میں چرچا, البتہ عزت نہیں رہے گی, چرچا رہے گا, چرچا اور ابھی آ رہی حدیث آگے ہے. وَيَضَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ شخص جو ہے وہ گر جائے گا, خدا کی نگاہ میں ایسا انسان جو دعوتوں میں اسراف کرتا ہے, کسی چیز میں بھی اسراف سے کام لیتا ہے, بے جا بے محل جو انسان اپنی دولت کا استعمال کرتا ہے, وہ چاہے گھر میں ہو, گاڑی میں ہو, کپڑے میں ہو, شادی بیاہ میں ہو, جس چیز میں بھی ضرورت سے زیادہ بے محل اور بے جا استعمال ہوتا ہے, لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے, لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. وَلَمْ يَضَعْ امْرَأٌ مَالَهُ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ شُكْرَهُمْ, جب بھی کوئی بندہ اپنا مال بے جا بے محل استعمال کرتا ہے, اللہ نے ایسے لوگوں کا شکر ادا کرنے کو حرام کر دیا. یہ قابل تعریف نہیں ہے, یہ قابل تمجید نہیں ہے, کیونکہ اگر ایسے لوگوں کی آپ تعریفیں کرنے لگیں گے لوگ مجبور ہو جائیں گے, پھر جو لوگ نہیں چاہتے ایسا کرنا وہ بھی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. جب احترام کا معیار یہی ہو جائے گا, عزت کا معیار یہی ہو جائے گا, مدح و ثنا کا معیار یہی ہو جائے گا کہ آپ ان کو اہمیت دیں گے جو بہترین کھانا کھلاتے ہیں, ایک ڈش کے بجائے 10 ڈش رکھا, جن کے ہاں اسراف ہوتا ہے, تبذیر ہوتا ہے, تو دوسرے بھی کیا ہوتے بےچارے. پرسوں تک گفتگو ہو رہی تھی, ایک صاحب نے مجھے سوال پوچھا کہ صاحب یہ اگر کوئی ہمارے پاس یہ آئے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے اور ہم اس کی شادی کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بے جا یہ جو ہے مصارف بھی ہو رہے ہیں, جہیز دے گی اور رنگ برنگ کے کھانے کھلائے گی یا کھلائے گی, کیا جائز ہے انہیں دینا؟ ہم نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر یہ بیچارے یا یہ جو ہے بیچاری جو بھی آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں, اگر آپ انہیں پیسہ نہ دیں گے, اگر وہ اس طرح سے خرچ نہ کریں تو کیا ان کی لڑکی کی شادی ہو پائے گی؟ کہ نہیں ہو پائے گی. پھر ہم نہیں ہو پائے گی, پھر تو بہرحال آپ کو ان کی جو ہے مدد کرنا ہی کرنا ہے. مدد کیوں ہمارا سماج, کیوں ہمارے معاشرے میں صورتحال ایسی پیدا ہو جائے अब तो हर समाज में अलग अलग है। ये जो है घोड़े जोड़े कहीं पर हैं, कहीं पर जहेज है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर ये जो है फलामी है, मुख्तलिफ शक्लों में ऐसी चीजें हमारे समाज में हमारे माशरे में ईजाद कर दी है जिसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब आपने अपने यहां शादी में खूब शान शौकत से शादी की, खूब खर्च किया और समाज ने उसको सराहा। जब समाज उसको सराहेगा तो दूसरा आदमी ना चाहते हुए भी करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि अगर वो ना करेगा तो उसके समाज में तौहीन होगी, जिल्लत होगी, इहानत होगी, बल्कि शायद उसके यहां शादी ही ना हो पाए। तो इमाम फरमाते कि वलम यदा इम्रुन मा लहू फी गैर हक्की व इंदा गैर अहले इल्ला हर्रमहुल्लाहु शुक्रहुम। जो शख्स अपनी दौलत को, अपने माल को बेजा, बेमहल, इसराफ और तबदील की शक्ल में खर्च करेगा, हर्रमहुल्लाहु शुक्रहुम, दो माना इसका है, एक तो एक अल्लाह ने ऐसे लोगों का शुक्र हराम करार दे, दूसरे ये कि नहीं अल्लाह ऐसे शख्स को लोगों के शुक्रिये से महरूम कर देगा। चर्चा तो खूब होगा, वे बड़ा क्या क्या खाना था, मगर साथ में यदि होगा था दो नंबर का पैसा, इतनी दौलत आई कहां से इनके पास, ये भी तो होता है ना, जब हद से ज्यादा आप खर्च कर देते हैं तो चर्चा तो हो जाता है लेकिन तारीफ नहीं होती है। फिर हर्रमहुल्लाह शुक्रहुम, अल्लाह ऐसे शख्स को लोगों के शुक्रिये से महरूम कर देता है। शुक्रिया किसे कहते थे? शुक्रिया से वाह वाह करना तो नहीं था ना, उसका एतराफ करना उसकी अजमत का, जबान से तारीफ करना, और जब दुआ करने बैठे अल्लाह से तो उसके हक में दुआ करना। कितने लोग ऐसे लोगों के हक में दुआ करते हैं? अभी हमारे यहां ये जो है मेरठ में शादी नहीं हुई, फकत रिश्ता तय हुआ। कुरैशी साहब एक पार्लियामेंट के रुकन है, मेंबर पार्लियामेंट, उनकी बेटी का रिश्ता तय हुआ, ये जो मंगनी जिसे कहते हैं, मंगनी हुई थी, 6 करोड़ रुपए खर्च हुए, 6 करोड़ रुपए एक मंगनी पे खर्च हो गए। क्या हुआ था उसमें अल्लाह जानता है, लेकिन हुआ क्या? चर्चा तो खूब रहा कुछ दिनों, भाई क्या क्या शादी थी, भाई क्या शादी थी, उसके बाद इतना पैसा आया कहां से? हतम दो नंबर का रहा होगा, हतम चोरी का पैसा रहा होगा, हतम रिश्वत का पैसा रहा होगा। तो हर रमहुल्लाह शुक्रहुम, अल्लाह ऐसे शख्स को लोगों के शुक्रिये से महरूम कर देता है। वकाना लिगैरिही मुत्तहुम, इसमें ये सारे खर्चे किए थे कि हमारी जो है शोहरत होगी, मकबूलियत होगी, महबूबियत होगी लोगों के दरमियान में, अल्लाह इसे लोगों की मोहब्बत से महरूम कर देता है। इसके अलावा लोगों की मोहब्बत किसी और के लिए होगी, इसके साथ लोग मोहब्बत नहीं करेंगे। फैन बाकया माहु मिनहु बकियतु मिम्मा युज़हिरु शुक्रा लहु व युरीहु नुसहा फइन्नमा ज़ालिका मलकुन मिनहु व कज़बुन। अब अगर कुछ लोग रह भी गए जो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो उनकी तारीफें कर रहे हैं, तो याद रखो ये चापलूसों की टोली है, ये दिल से उनका शुक्रिया अदा नहीं कर रहे हैं, ये वो अफराद हैं जो चापलूसी की खातिर उसके सामने दिल में वो भी उसे जो है बुरा कह रहे हैं, वो भी उसे जो है गालियां दे रहे हैं। वलम यस्नम रहुन मा लहू फी गैर हक्की व इंदा गैर अहले इल्ला लम यकुन लहुम मिन अल हज़ फी मा उतिया इल्ला रहमतुल लिआम व सनाउल अशरार। जब भी अल्लाह ने अगर किसी को दौलत से नवाजा है, वो अपनी दौलत का बेजा इस्तेमाल करता है, बेमहल अगर दौलत का इस्तेमाल करता है, तो उसकी तारीफ सिर्फ पस्त लोग करें, ये जो है बुरे लोग उसकी तारीफ करें, कभी अल्लाह के नेक बंदे, अच्छे अफराद, शुरफा ऐसे इंसान की तारीफ नहीं करेंगे। और ये पस्त लोग, बुरे लोग, चापलूस अफराद उस वक्त तक तारीफ करेंगे जब तक वो उनको देता रहेगा। जहां सिलसिला देने का रुका, 180 डिग्री उनके अंदर तब्दीली आई, कल की तारीफ आज की जो है तनकीस में तब्दील हो जाएगी। फमन काना मिनकुम लहू मालुन, अल्लाह ने तुम्हें मालो दौलत से नवाजा है, तो मालो दौलत का मतलब ये नहीं है कि जहां जी चाहे बजा और बेजा हर जगह इस्तेमाल करे, दौलत अल्लाह ने दी है, कहां इस्तेमाल करना है इसे भी वही मुअय्यन करेगा, तो कहां इस्तेमाल करें। फल यसिल बिहिल क़राबा, दौलत है आपके पास, अल्लाह ने आपको दौलत दी है, जरूरी नहीं है कि आप एक दावत में 6 करोड़ रुपए खर्च कर दें, खर्च ही करना चाहते हैं आपके रिश्तेदारों में, अजीज व अकारिब में, जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, یسر رحل قرابہ، صلہ رحم کریں آپ اپنے عزیزوں اور اقربا کی، جو ہے امداد کریں، مدد کریں۔ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کے بعد تعلیم کا پیسہ نہیں، آپ اس کی فیس ادا کر دیں۔ بیمار ہے، اس کا علاج کرا دیں۔ رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اس کے پاس، بڑا پیسہ آپ کے پاس ہے، گھر دلا دیں۔ اسے خرچی کرنے کا آپ کو شوق ہے نا، خرچی تو کرنے کا شوق ہے، بجائے وہاں اسراف کرنے کے، برباد کرنے کے کہ یہ جو ہے وہ ڈشوں پہ ڈشیں پک جائیں اور بعد میں پھینکی جائیں، بعد میں ان کا اسراف ہو۔ نہیں، آپ افطار کرا رہے، معمولی افطار کرا دیجیے، ایک عام جو عام طریقہ ہوتا ہے افطار کرانے کا، آپ عام سا افطار کرا دیجیے۔ بقیہ پیسہ آپ کے پاس بچ گیا ہے، آپ کے عزیزوں میں، اقارب میں، رشتے دار میں کوئی غریب ہے، محروم ہے، محتاج ہے، اس کی آپ امداد کر دیں۔ وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، اور اگر اللہ نے آپ کو اور پیسہ دیا ہوا، آپ کے پاس موجود ہے، مہمان اگر آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں عام دنوں میں، جب تو ہوتا نا یہ جو ہے نمائش والے دن مہمان آتے ہیں، اور ایک عام دنوں میں مہمان آ گئے، نمائش والے دن تو 10 قسم کی ڈش آپ دینے کو تیار ہیں، عام دنوں میں کوئی مہمان آ گیا تو ایک کپ چائے دینا بھی آپ کے اوپر بھاری پڑ رہا ہے۔ وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ، نہیں، عام دنوں میں اگر مہمان آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ مہمان کی جو ہے مہمان نوازی کیجیے، آپ کے لیے مہمان بھاری نہ ہو جائے اس وقت۔ وَلْيَفُكَّ بِهِ الْعَانِي وَالْأَسِيرَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس پیسہ بچا ہے، بہت سارے لوگ یہ جو ہے مشکلات کا شکار ہے۔ مثلا ابھی پاکستان میں یہ جو ہے بھیانک سیلاب آیا ہوا ہے، بھیانک سیلاب آیا ہوا ہے، 2 کروڑ افراد بے گھر ہیں، بہت بڑی تعداد ہے یہ، 2 کروڑ افراد جو ہیں پاکستان کے اندر بے گھر ہو گئے ہیں، 60 لاکھ بچے جو ہیں بیماریوں کی زد میں ہیں، 60 لاکھ بچے بیماریوں کی زد میں ہیں۔ ابھی تو ابتدا ہے، وبائیں جب پھوٹیں گی کیا حشر ہوگا وہاں کے اوپر۔ فَلْيَفُكَّ بِهِ الْعَانِي، جو لوگ مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کو نجات دلائیے۔ والاسیر، کتنے افراد قید خانوں کے اندر ہیں، قید خانوں کے اندر افراد یہ جو ہے مختلف طرح کے ہیں، قرضہ لیا تھا، قرضہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، جیل چلا گیا ہے، جرم کوئی نہیں کیا ہے اس نے، اس طرح کے افراد ہیں، ان کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ اسی پیسے کو دے سکتے ہیں۔ اتفاقاً آج کل ایران میں وہ چل رہا جشن، یہ جو ہے گل ریزان، جشن گل ریزان، پھولوں کی بارش کا جشن، وہ یہ رہا ہے کہ پیسہ اکٹھا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کے افراد جیل میں ہیں، کیونکہ کسی نے چیک کاٹا ہے، اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں ہے، یا قرضہ لیا ہے، قرضہ دینے کی تاریخ آج نہیں دے سکا ہے، تو جیل چلا جاتا ہے، اس کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے پیسے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، آپس میں اکٹھا کر کے وہاں تک بھیج دیتے ہیں، یا کسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اب ایکسیڈنٹ کا پیسہ دینا ہے، انشورنس نہیں تھا اس کا، پیسہ نہیں اس کے پاس ہے، خوب جیل چلا گیا۔ حکومت جہاں تک اپنا تعاون کرتی ہے پھر عوام کی طرف سے تعاون ہوتا ہے۔ اسیر قیدیوں کو جیل سے آزاد کرانے کے لیے اپنے پیسے کا استعمال کریں، 10 رنگ کی جو ہے ڈش کے بجائے۔ وابن السبیل، راہ خدا میں بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ایک انسان پاکستان سے، ہندوستان سے، عراق سے، ایران سے یہاں آیا، اپنے یہاں اس کے پاس پیسے وسے تھے، یہاں تھا، اس کی جیب وغیرہ اٹک گئی، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، در بدر گھوم رہا ہے، رہنے کی جو ہے وہ جگہ بھی نہیں ہے، آپ اس کی یہ جو ہے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ افطار، چند قسم کا افطار کرا دینا ہی کمال نہیں ہے، ٹھیک ہے، افطار کا ثواب ہے، خدا نہ خاصا میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مومنین کو افطار کرائیں، عام افطار، جو افطار ہم لوگ اپنے گھر میں کرتے ہیں، جیسا اپنے گھر میں افطار کرتے ہیں ویسے نارمل افطار آپ نے کرا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ افطار کو بند کر دیں، کبھی کہتے ہیں افطار کو بند کر دیے، پیسہ بھیج دیے پاکستان، اس کی ضرورت نہیں ہے، کھانا تو کھاتے ہی ہیں نا بھائی، اپنے گھر کھانا کھاتے تھے، یہاں آ کر کے کھانا کھا لیا، آپ اس کو جاری رکھیں، اسے باقی رکھیں، افطار کا سلسلہ رہے، لیکن اس کے اندر یہ جو اسراف ہوتا ہے اسراف سے بچے۔ میں تقریباً 12-13 سال سے یہاں آ رہا ہوں اور ہمیشہ ہی دیکھتا رہتا ہوں کیا ہوتا ہے، فریج بھر جاتا ہے، آج کا کھانا جو بچ گیا وہ بھر گیا فریج میں، اچھا اس کے بعد نئے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم بچا ہوا کھانا دوسروں کا ہم نہیں استعمال کریں گے، اپنے گھر میں 3 دن کا بچا کھانا کھا لیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، 2-3 دن کے بعد پھر جو ہے وہ فریج خالی کیا جاتا ہے اور گاربیج میں جاتا ہے،
ہر سال ہم یہ
نظارہ یہاں پر دیکھتے ہیں. ہر سال 10 کلو 20 کلو 25 کلو 5 کلو 2 کلو جیسا بھی رہا چاول کھانا وغیرہ یہاں پھینکا جاتا ہے, ہر سال پھینکا جاتا ہے, ہر سال برباد ہوتا ہے یہ کھانا. کیوں ایسا کرے؟ اول تو مقدار میں اگر کھانا بچ گیا تو کل کام ہو جائے گا بھائی. کل فلاں صاحب کی طرف سے افطار تھا, ان کو بتا دیں کہ اتنا کھانا ہمارے پاس یہ جو ہے بچا ہوا ہے. ان کو بھی یہ جو ہے برا نہیں ماننا جو ہمیں کھانے کے لیے کل ہی والا ہے. کیا ہوا کل والا ہے؟ گھر میں نہیں کھاتے ہیں کل والا, سڑ تو نہیں گیا. ہاں اگر کھانا سڑ گیا ہے, نقصان دہ ہے, ضرر ہے, تو یقیناً نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ جسم اللہ کی امانت ہے. ایک اسراف سے بچنے کے لیے دوسرا اسراف نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کھانا نہیں خراب ہوا ہے, کھانا نہیں سڑا ہے, کھانے کے قابل ہے, بیماری اس سے نہیں, صرف یہ سوچ کے کل کا کھانا ہے, اس کے بعد خوب غور سے خوب یہ جو ہے دھوم دھام سے جو ہے ممبر سے ہم لوگ بیان کرتے ہیں, اور نیچے جو ہے نعرہ لگا کے آپ سنتے ہیں کہ مولا علی جو ہے وہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے, باسی روٹی کھایا کرتے تھے. مولا کھائیں باسی, ہم کھائیے فریش, حرج نہیں ہے, لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے, پھینکا نہ جائے اسے, یہ جو ہے برباد نہ کیا جائے. اتنا ہی کھانا آئے جتنا کھایا جا سکتا ہے, اور اگر بچ گیا, 100 آدمی سمجھ کے لائے تھے, نہیں آئے 100 لوگ, 80 آ گئے, تو 20 آدمی کھانا تو بہرحال بچا. اب یہ 20 کھانے یا تو لوگوں کو ہاتھ میں دے دیں گے, گھر لے کے چلے جائیں اپنے, تھوڑا تھوڑا کھانا سب نے اپنے, اس میں عیب کی بات نہیں. کیا ہے تو عیب کی بات نہیں ہے, یہ تو بھیک نہیں ہے. تعاونوا علی البر, نیکیوں پہ جو ہے مدد کرنا ہے, تعاون کرنا ہے, اس میں کیا قباحت کی بات, کیا حرج کیا اس میں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہمارے گھر میں کھانے کی ضرورت ہے, ہمارے گھر پہ بھی جو ہے فریج میں کھانا بہت رکھا, لے جائیں گے تو بیکار جائے گا. ٹھیک ہے, یہی بڑا چیز ہے. کل افطار کرنے والوں سے کہہ دیا گیا بھائی اس کو پیشکش ہے ہماری, مرنا نہ مرنا آپ آزاد ہیں, پابند نہیں ہے ماننے کے اوپر, لیکن کر سکتے ہیں اس طرح سے اس چیز کو. جو پیسہ بچ گیا, جی ہم نے تو طے کیا تھا $500 خرچ کرنے کا, کوئی بات نہیں ہے, 100 خرچ کیے, 400 اور بھی مقامات ہیں. ابھی ظاہر سے بات ہے کہ وہ زمانہ تو آیا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان خمس و زکات کاندھے پر لے کے گھومے گا اور کوئی لینے والا نہیں ملے گا. ابھی وہ دور تو آیا نہیں ہے, ابھی تو وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ محتاج ہیں. وابن سبیل فإن الفوز بحاضه الخصال مكارم الدنيا والشرف الآخرة. اگر اس انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے, یہ صفت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے, انسان اگر اسراف اور تبذیر سے بچنے لگے, انسان اگر اللہ کی عطا کی ہوئی دولت کو بر محل اور بجا استعمال کرنے لگے, تو مولا فرماتے ہیں یہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کا شرف ہے. دنیا میں بھی انسان جو ہے صاحب شرف, اور آخرت میں بھی انسان جو ہے وہ صاحب شرف ہو جائے گا. یہاں تک ہماری گفتگو تھی. اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے, تو ہمارا رد عمل, ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ اب اس کے بعد کا تھوڑا اور سخت مرحلہ آتا ہے, کسی نے ہمارے ساتھ نیکی نہیں کی ہے, ستم کیا ہے, ظلم کیا ہے ہمارے ساتھ, ناانصافی کی ہے, یہ جو ہے برا سلوک کیا ہے ہمارے ساتھ, گالیاں ہمیں دی ہیں, توہین ہماری کی ہے, برا سلوک اگر ہمارے ساتھ ہوا ہے, تو وہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو دیکھیے کہ اسلام نے ہمیں برائی سمجھنا, فلاں کام برا ہے کہ ہے بھی نہیں, جو برتاؤ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے, یہ اچھا برتاؤ تھا یا یہ جو ہے برا برتاؤ تھا؟ اچھا اور برا برتاؤ سمجھنا بھی کبھی کبھی انسان کے ذہن کے اوپر موقوف ہوتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچ کے آ رہے ہیں. اگر کسی سے آپ کا دل پہلے ہی سے کچھ یہ جو ناراضگی ہے, وہ آپ کو دیکھ رہے تھے, کہا دیکھا نہیں کیسا گھور رہے تھے, اسے کھا جائیں گے, کچا چبا جائیں گے اسے, اور اگر آپ کا خیال ان کے بارے میں اچھا ہے, حسن نظر آپ کے ہے, حسن ظن ہے ان کے بارے میں, آپ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں, دیکھ رہے تھے, کہا دیکھو کتنی محبت سے دیکھ رہے تھے, آنکھ وہی ہے, نظر وہی ہے, لیکن ہم نے اسی نظر سے دو الگ الگ معنی نکال لیا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ ہماری نگاہیں لوگوں کی اچھائیوں پر ہونا چاہیے, برائیوں پر نہیں. حسن ظن, حسن نظر کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم لوگوں کے اعمال کو, ان کے الفاظ کو, ان کی باتوں کو اچھائیوں پر محمول کریں, برائیوں کی طرف نہ لے جائیں. دیکھیں کوئی بھی دنیا میں انسان ایسا نہیں ہے جس میں شر ہی شر پایا جاتا ہو. برے سے برے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی نیک پہلو ہوتا ہی ہے, اور اچھے سے اچھے انسان میں بھی کوئی نہ کوئی, البتہ یہ جو ہے معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہی ہے. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں. مقرر نے ایک گھنٹہ تقریر کیا, دو چار لفظ دو چار جملے ممکن ہیں کہ غیر مناسب بھی زبان سے ادا ہو سکتے ہیں. پوری تقریر سننے کے بعد پورے توجہ اس بات کے اوپر ہے کمزوری کہاں پائی جاتی ہے. جو اچھی گفتگو ہے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. گھر میں کھانا پکا ہوا ہے, طرح طرح کی چیزیں ہیں, ایک سے ایک مزیدار, ایک میں تھوڑا نمک تیز ہو گیا ہے. گرفت کس کی جا رہی؟ اسی کی. حکم ہمارے یہاں اسلام میں یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں, کمیوں پر نہیں. چنانچہ یہ جو روایت ہے کہ جناب عیسیٰ اپنے اصحاب کے ساتھ, حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, ایک مرا ہوا کتا راستے میں جو ہے پڑا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے مرا ہوا, مرے ہوئے کتے سے یہ جو ہے خوشبو تو اٹھے ہی نہیں, بدبو آ رہی تھی. جناب عیسیٰ کے حواریوں نے دیکھ کر کے کہا کہ ما انتنا ریح هذا الكلب, کتنی بدبو آ رہی ہے اس کتے سے. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ فقال عیسیٰ ما اشد بیاض اسنانه. دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں. کتے میں دو چیزیں ہیں, یہ جب بدبو بھی آ رہی ہے, اس کے دانت بہت سفید تھے. دانت کا سفید ہونا اچھی چیز ہے, یہ جو ہے محاسن میں ہے, اور بدبو کا اٹھنا یہ جو ہے اس کا عیب ہے. حواریوں نے, جناب عیسیٰ کے اصحاب نے, ان کے شاگردوں نے, ان کی توجہ کس چیز کے اوپر ہے؟ خامی پر ہے, برائی پر ہے, عیب اور نقص پر توجہ ہے. کتنی بد, جھوٹ نہیں کہا تھا انہوں نے, واقعی بدبو آ رہی تھی, مگر جناب عیسیٰ نے پلٹ کے کہا دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں. لہذا ہماری توجہ عموماً لوگوں کی اچھائیوں پر ہونا چاہیے, برائیوں پر نہیں ہونا چاہیے. کمیاں نہ ڈھونڈے دوسرے کی, نہ سماج میں کمیاں ڈھونڈے, نہ گھروں میں کمیاں ڈھونڈے. آج طلاق کیوں ہو رہے ہیں؟ افسوس کی ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے, صرف ایک عالم دین مولانا عباس الیہ سے کل فون پہ بات ہو رہی تھی, فی الحال ان کے پاس 18 طلاق کے کیس ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کون آئے گا؟ جو لوگ دیندار ہیں وہی تو آئیں گے نا, مومنین ہی آئیں گے ان کے پاس, ورنہ اپنا جائیں گے یہ جو ہے کورٹ کچہری میں خود ہی نمٹ لیں گے, ان کے پاس آ کے کیا کریں گے. تو ہماری تعداد ہی کتنی سی ہے, ہماری آبادی کتنی سی ہے؟ اتنی آبادی میں وہ جو دیندار مومن فقہ اور فقاہت کے پابند ہیں وہ کتنے ہیں؟ ان کے ہاں عالم یہ ہے کہ 18 طلاق کا کیس ایک عالم کے پاس ہے. کیوں یہ طلاق کیوں ہوتے ہیں؟ طلاق کی وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں خوب, طلاق اگرچہ اسلام نے جائز حلال قرار دیا, حلال مبغوض, نفرت انگیز ترین حلال اسلام میں طلاق ہے, خصوصاً اگر بچے موجود. اگر بچے درمیان میں نہیں ہے تو شاید اتنا نفرت انگیز نہ ہو, لیکن اگر بچے موجود ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ جو پستے ہیں اس صورت حال میں وہ ہیں بچے. بچوں کی زندگی جو ہے مریم, بچوں کو دیکھیے, ماں بھی چاہیے باپ بھی چاہیے, چاہے باپ ماں کے بارے میں کہے بہت بری ہے, ماں باپ کے بارے میں کہیں بہت برے ہیں. باپ چاہے شمر کیوں نہ ہو, لیکن باپ چاہیے. بچوں کو باپ کی ضرورت ہے, بچے کو ماں کی بھی ضرورت ہے. تنہا نہ ماں پال سکتی ہے اپنے بچوں کو, نہ تنہا باپ پال سکتا ہے. بچوں کے دل سے پوچھئے اپنے, کیوں نہیں پل تو رہے ہیں, کھانا مل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے ان کا؟ جی مل سب کچھ رہا ہے. محبت کی کمی ہے, عاطفے کی کمی ہے, جو کہیں نہ کہیں جا کر کے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو طلاق کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ صرف کمیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں. شادی کے ابتدائی دنوں میں سب چیزیں اچھی لگتی ہیں, کیوں؟ وہاں پر کمیاں نہیں ڈھونڈتے ہیں, اچھائیوں پر نگاہ ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب اختلاف بڑھتے بڑھتے اب نوبت وہ آ جاتی کہ اچھائیاں نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں, صرف کمیاں ہم تلاش کرتے ہیں. تو حکم اسلام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی کمیاں تلاش نہ کریں بلکہ ان کی اچھائیاں تلاش کریں. لیکن بہرحال سب کچھ کرنے کے باوجود اب برائی ان کی اتنی آشکار ہے کہ کتنے ہی پردہ ڈالیں وہ چھپ نہیں رہی ہے. کسی کی جو ہے برائی اتنی آشکار ہے وہ چھپی نہیں رہی ہے. تو یہاں پر امام خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں توفیق دے دے کہ اغزیا عن السیئہ ہم پردہ پوشی کریں. خدا کا کام ہے نا پردہ پوشی کرنا. دعا میں کیا کہتے یا من اظہر الجمیل وستر القبیح, اے وہ خدا جو اچھائیوں کو اجاگر کرتا ہے اور برائیوں پر پردہ ڈالتا ہے. برائیوں پر پردہ خدا اگر ڈالتا ہے تو کیا خدا کا تقاضا اپنے بندوں سے نہیں؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کو الٹا کریں گے. وہ جو ہے چھپاتا ہے برائیوں کو اور ہم برائیوں کو اجاگر کر دے جائیں. مولا کائنات کی حدیث عجیب ہے, فرماتے ہیں کہ لو وجدت مؤمنا علی فاحشۃ لسترته بالثوب او قال بالثوب, اگر میں کسی مومن کو کوئی یہ جو ہے غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لوں تو شور نہیں کروں گا, دوسروں کو نہیں بلاؤں گا, دیکھو 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 کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کپڑا اس کے پر یا اپنا کپڑا یا اس کا کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ لوگ اسے دیکھے نہیں. اسلام میں ایک یہ جو ہے گناہان کبیرہ میں سے گناہ یہ ہے کہ کسی کے گناہ کو تشتبان کرنا. ایک انسان نے کوئی گناہ کیا, آپ جا کر کے دوسرے سے بیان کریں, کیونکہ ہوتا کیا ہے بیان کرنے میں دو نقصان ہوتا ہے, ایک تو اس کی آبرو ریزی ہوتی ہے, ممکن تھا وہ سمجھاتے جاتے توبہ کر لیتا بدنامی کے خوف سے, اب تو بدنام ہو چکے اب کیا ہونا ہے, تو ہو گئے بدنام بھائی. اب بدنام جب ہو ہی گئے ہیں تو پھر کھلم کھلا جرم کریں گے, پہلے چھپ کے جرم کرتے تھے, اس کے اندر گناہ کی ہمت اور جرأت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ دوسرے جو گناہ کرتے ہوئے ڈرتے تھے گھبراتے تھے ان کے لیے اچھا یہ کیا جا سکتا ہے, مولانا اسکری صاحب نے کر لیا تو ہمارے کرنے میں کیا جاتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, فلاں صاحب نے کر لیا تو ہمارے کرنے میں کیا جاتا ہے. جو ہوتا ہے نا لوگوں میں پہلے شرم رہتی ہے حیا رہتی ہے, خدا سے شرم و حیا تو خیر اپنی جگہ پر ہے, بہت سے لوگ گناہ نہیں کرتے ہیں سماج کی وجہ سے نہیں کرتے, لیکن جب آہستہ 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 وہ گناہ رائج ہوتا جاتا ہے تو جو تو اس گناہ کو کرتے ہوئے جھجھک باقی نہیں رہ جاتی ہے. لہذا قرآن کہتا ہے کہ گناہوں کو چھپاؤ گناہوں کو بیان نہ کرو, دو نقصان اس کا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ وہ اغزیا عن السیئہ, پالنے والے ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ جو ہے برا سلوک کیا ہے برا برتاؤ کیا ہے ہم ان کے گناہوں سے چشم پوشی کر لیں. پہلے تو گناہ ان کا سمجھے ہی نہیں, اپنے ساتھ ان کے برے برتاؤ کو برا برتاؤ ہی نہ سمجھیں, کوشش یہ کریں اتنے اعلیٰ زرف بن جائیں اتنی تعویلیں کریں, لیکن لاکھ تعویلوں کرنے کے باوجود بھی اب یہ چھپائے نہیں چھپ رہا ہے. آپ جیسی جگہ ہوتی ہے نا جہاں تعویل کی گنجائش نہیں رہ جاتی, ایسا کوئی موقع آ گیا تو پالنے والے اب ہمیں توفیق دے جن کی برائیوں کو ہم برائی سمجھ رہے ہیں ان کی برائیوں کو نظر انداز کر دیں, ان سے بدلہ نہ لیں ان کو سزا نہ دیں. خدا بندے عالم سے دعا ہے کہ بار الہ اس ماہ رمضان کی برکتوں سے تو ہمیں بھی توفیق عنایت فرما کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں, اچھائی کا جواب اچھائی سے انہیں دے سکیں, اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے برائی کی ہے تو ہمیں توفیق عنایت فرما, ہم برائی کا جواب برائی سے نہ دیں انہیں بلکہ ان کی برائیوں کو معاف کر دینے کا چشم پوشی کرنے کا ہمیں حوصلہ عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.